والمرسلين وصالح الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
مسائل شفا میں گزشتہ ایک مہینے سے ہماری گفتگو خمس کے موضوع پر جاری تھی. مسائل خمس کے سلسلے کی آخری گفتگو. بات اب تک اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہماری شریعت میں جن سات چیزوں پر خمس نکالنا واجب ہے، اس میں سے ساتویں چیز وہ تمام آمدنی ہے کہ جو ایک شخص سال بھر میں حاصل کرتا، سال کی ایک تاریخ کو مقرر کرے اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ اس کے پاس اس تاریخ کو کتنے پیسے موجود ہیں. جتنے پیسے موجود ہوں ان کا پانچواں حصہ یا 20% خدا کی راہ میں خمس کی نیت سے نکال دیں. اور یہ حکم برابر ہے سب کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، باروزگار ہو یا بے روزگار، 15 سال کا ہو یا 115 سال، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کے پاس بھی، جس طریقے سے بھی اور جہاں کہیں سے بھی کسی قسم کی آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ، اس کے لیے یہ واجب ہے کہ ایک تاریخ مقرر کرے اور اس تاریخ کو جتنے پیسے اس کے پاس بچ رہے ہیں ان کا خمس نکالے. 6 یا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا اور جن کی تجدید کئی دفعہ ہو چکی ہے. خمس نکالتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ سال بھر جتنے خرچے کیے ہیں وہ نہ حرام کام میں کیے گئے ہوں اور نہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیے گئے ہوں. اگر کوئی بھی خرچہ ایسا ہے کہ جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا گیا، جتنا خرچہ حیثیت سے بڑھ کر ہے اگرچہ وہ خرچ ہو چکا ہے، لیکن یہ سمجھا جائے گا کہ اس وقت وہ موجود ہے اور اس کے بعد اس کا بھی خمس نکالنا واجب ہوگا. اسی طرح اگر کچھ پیسہ حرام کام میں خرچ کیا گیا تو وہ خرچ ہو چکا ہے، ہاتھ میں اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن سال کے آخر میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پیسہ میرے پاس ہے اور اس کا پانچواں حصہ نکالنا بھی واجب ہے. خمس کے سلسلے میں قرضے کا مسئلہ گزشتہ نشست میں زیر بحث آیا تھا کہ آقائے خمینی اور کوئی دونوں کے نزدیک اگر آپ نے قرضہ لیا ہے اور اپنی تاریخ خمس آنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیتے ہیں تو وہ قرضہ جو ہے وہ خرچے میں شمار کیا جائے گا اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی خمس واجب نہیں، چاہے وہ قرضہ اسی سال کا ہو یا 2 سال پہلے کا ہو یا 5 سال پہلے کا ہو یا 10 سال پہلے کا. لیکن اگر آپ نے قرضہ تو لیا اور تاریخ خمس کے آنے تک اس قرضے کو ادا نہیں کیا، اور جب تاریخ خمس آ گئی تو اس وقت آپ کے پاس 10,000 روپے مثلاً بچے تھے. اب آپ اگر یہ کرنا چاہیں کہ میرے اوپر 2,000 روپے قرضہ باقی ہے، اس لیے 10,000 میں سے 2,000 میں اٹھا کر رکھ دیتا ہوں قرضے کے لیے اور باقی 8,000 پر خمس نکالتا ہوں. اگر آپ یہ کرنا چاہیں، یعنی تاریخ آ جانے کے بعد جب پیسے آپ کے پاس جو بچ رہے ہیں اس میں سے اگر آپ قرضے کے پیسے کو نکال کر رکھ دینا چاہیں، آپ خمینی کے نزدیک بالکل جائز ہے، چاہے وہ قرضہ اسی سال کا ہو یا 2 سال پہلے آپ نے قرضہ لیا. آقائے سوئی کے نزدیک کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. تاریخ خمس کے آنے سے پہلے پہلے ادا کر دیں تو کوئی حرج نہیں، تاریخ آنے کے بعد اب جو پیسے آپ کے پاس بچ رہے ہیں آپ اس میں سے قرضے کے پیسے نکال کر باقی پیسوں کا خمس نہیں نکال سکتے، بلکہ پورے 10,000 کا خمس نکالنا آپ کے لیے واجب ہے. اسی طریقے سے آپ نے قرضہ لیا، اس کے بعد آپ کو اللہ نے پیسے دیے، 1000 قرضہ لیا، 1000 آپ کے پاس سال کے بیچ میں آ گئے، آپ نے یہی سوچا کہ آج دے دوں گا کل دے دوں گا، آج دے دوں گا کل دے دوں گا، یہی آپ کرتے رہے، 1000 قرضے کے لیے آپ نے کونے میں اٹھا کر رکھے، پورا ارادہ ہے کہ اس کو جا کر ادا کریں گے، لیکن آج کل کرتے رہے، یہاں تک کہ خمس کی تاریخ آ گئی۔ اب خمس کی تاریخ جب آ گئی تو اس کے بعد بہرحال اب آپ جب تاریخ خمس آ گئی تو تاریخ خمس کے آنے کے بعد اب آپ اس پیسے کو اسی طریقے سے باقی نہیں رکھ سکتے، بلکہ واجب ہے کہ اس پیسے کا بھی خمس نکالے۔ اگرچہ یہ قرضے کے پیسے آپ نے بہت پہلے اس کو الگ سے نکال کر رکھ دیا تھا، آپ کا ارادہ بھی تھا کہ اس کو جا کر ادا کریں، لیکن تاریخ خمس تک کیونکہ آپ نے ادا نہیں کیا، اس لیے تاریخ خمس آنے کے بعد اس کا بھی خمس دینا آپ پر واجب ہے۔ کے بعد یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے خمس ادا نہیں کیا، چاہے اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں ادا کر دوں گا 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 15 دن بعد، 10 دن بعد، یا قطعاً ارادہ نہ ہو بلکہ وہ خمس ادا کرنے کا اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال تک نہ ہو، چاہے ارادہ رکھتا ہو خمس دینے کا یا نہ رکھتا ہو، اگر ابھی تک اس نے خمس ادا نہیں کیا تو اس کے لیے اپنے پیسے کو ہاتھ لگانا فعلِ حرام، اور اگر وہ اپنے پیسے کو استعمال کرتا، شرعی مسئلے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، پیسے کو استعمال کرتا ہے، تو اب ان پیسوں سے جتنا نفع ہوگا، کاروبار میں لگایا، کاروبار میں جتنا نفع ہوا یہ سب کا سب امام اور سادات کا ہے، اس میں سے اس کا حق کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ صورتحال ہو کہ وہ ادا تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اس کے اوپر اتنا سارا قرضہ ہے یا اتنا سارا خمس ہو گیا کہ وہ فوراً ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لے لے، اجازت لینے کے بعد چاہے اس نے خمس نہ بھی دیا ہو تب بھی وہ اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہے، اور استعمال کر کے جتنا وہ کمائے گا وہ سب کا سب اس کا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر پارٹنر شپ چل رہی ہے، آپ اپنا خمس نکال رہے ہیں، آپ کا پارٹنر اپنا خمس نہیں نکال رہا، تو پارٹنر کے لیے اپنے پیسے کو استعمال کرنا حرام ہو گیا، اسی حرام پیسے کو اس نے کاروبار میں لگا دیا۔ آقا خوری کے نزدیک اگر آپ اپنا پیسہ نکال رہے ہیں، اپنے پیسے کا خمس، چاہے آپ کا پارٹنر نکالے یا نہ نکالے، آپ کے لیے کاروبار کرنا بالکل جائز۔ آقا خمینی کے نزدیک اگر آپ کا پارٹنر نہیں نکال رہا تو آپ کے لیے اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، اور آپ کے لیے واجب ہے کہ یا تو آپ اس کی طرف سے خمس نکال دیں اور یا پھر اس کاروبار کو ترک کر دیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی طرف سے کوئی چیز ملی، بیٹے کو باپ کی طرف سے ملی، بھائی کو بھائی کی طرف سے ملی، دوست کو دوست کی طرف سے ملی، رشتے دار کو رشتے دار کی طرف سے کوئی چیز بھی ملی، اور معلوم ہو گیا کہ دینے والے نے خمس ادا نہیں کیا، آقا خمینی کے نزدیک لینے والا اس چیز کو خرچ نہیں کر سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، آقا خمینی کے نزدیک بہرحال لینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو خرچ بھی کر سکتا ہے۔ اور اب آخر کے چند مسائل، کہ اگر مرنے والا مر گیا، مرنے کے بعد اس کی جائیداد باقی بچی، مکان ہے اس کا، اس کی دکانیں ہیں، اس کا کاروبار ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کے کپڑے وغیرہ ہیں، مختلف چیزیں موجود ہیں، اگر مرنے کے بعد اس کی چیز جو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو، اگر لینے والوں کو پورا 100% یقین ہو کہ مرنے والے نے خمس نہیں نکالا تھا، تو اس صورت میں لینے والوں کے لیے واجب ہے کہ جتنا ان کے پاس پہنچا اس میں سے وہ خمس نکالے۔ اسی قسم کا ایک اور مسئلہ، کہ اگر خرید و فروخت ہوئی، ایک آدمی نے آپ کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو میرے ہاتھ بیچ رہا ہے یہ خمس نہیں نکالتا، یہ پورا کا پورا مال جو ہے اس کے لیے حرام ہے بیچنا، لیکن اس نے آپ کے ہاتھ بیچا اور آپ نے خرید لیا، اس صورت میں خریدنے والا جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کو خرید سکتا ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، سارا کا سارا خلق جو ہے وہ بیچنے والے کے اوپر. یا اس قسم کا تیسرا مسئلہ کہ اگر کبھی ہدیہ اور تحفہ دیا گیا, پہلے جو مسئلہ گزرا تھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ دیا, ہدیہ نہیں دیا, تحفہ نہیں دیا, جس طریقے سے عام طور پر دیا جاتا ہے, ایک چیز دے دی اس کے استعمال کے لیے, اس کے خرچے کے لیے, اس کو لباس دیتا ہے, اس کو کتابیں دیتا ہے, کھانے پینے کا سامان دیتا ہے, اس کو ہم تحفہ نہیں کہہ سکتے. یا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو, اپنے باپ کو اتنے پیسے دیتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے اپنی زندگی گزار سکے, یہ بھی ہدیہ اور تحفہ نہیں کہلاتا. ہدیہ اور تحفہ جو ہے وہ اس نیت اور اس ارادے سے دیا جائے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں یا تحفہ دے رہا ہوں. تو اگر ہدیہ اور تحفہ دیا جائے تو اس صورت میں آقا خوئی کے نزدیک وہی مسئلہ ہے کہ لینے والے پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں, ساری کی ساری ذمہ داری دینے والے کے اوپر. آقا خمینی کے نزدیک, اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, ان کے نزدیک ذمہ داری پوری کی پوری ہدیہ دینے والے پر ہے, لیکن لینے والے پر بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ جو چیز اس کو ملی اس کے پانچویں حصے کو وہ خرچ نہیں کر سکتا, اس کو استعمال نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ حاضر شرع تک اس چیز کو پہنچا دے. اب آخر کے صرف دو مسئلے اور اس کے بعد خمس کی گفتگو آج ختم ہو جائے گی. ایک مسئلہ ابتدا میں گزرا تھا اور کیونکہ آج اس کی تشریح آنے والی تھی اس لیے اس مقام پر اس کی زیادہ تشریح نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ سال کے آخر میں جتنا آپ کے پاس کیش ہے اس کا پانچواں حصہ تو آپ نکالیں, اور اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں, آٹا چاول دال صابن وغیرہ, ان کا پانچواں حصہ نکالنا بھی واجب ہے. اگر ایسی چیز ہے کہ جو استعمال سے ختم نہیں ہو, جیسے مکان ہے, کپڑے ہیں, فرنیچر ہے, کتابیں ہیں, برتن ہیں, یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ آپ ان کو استعمال کیے جائیے اور چیز اپنی جگہ پر باقی رہے گی, سال کے آخر میں ان چیزوں کا خمس نکالنا واجب نہیں تھا, لیکن ایک شرط کے ساتھ. تو شرط یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ کے پاس سال کے آخر میں باقی بچ رہی ہے, اس کی اگر آپ کو ضرورت ہو, مثلا کپڑے آپ کے پاس ہیں لیکن ابھی آپ کو نہیں پہننا, دو مہینے کے بعد پہننا, ضرورت کی چیز ہے, مکان ہے آپ کے پاس, مکان ہے آپ کے پاس, تاریخ خمس آ گئی, اب تک آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا, لیکن چار مہینے کے بعد یا چھ مہینے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے, تو وہ تمام چیزیں جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی, سال کے آخر میں اگر آپ کے پاس موجود ہو, آپ نے اب تک ان کو استعمال نہ کیا ہو لیکن آئندہ وہ آپ کے استعمال میں آنے والی ہو, بہرحال ان کا خمس دینا واجب نہیں ہے اور وہ آپ اسی طریقے سے باقی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی چیز ہے سال کے آخر میں آپ کے پاس کہ جس کو آپ نے نہ استعمال کیا ہے اور نہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے, کہ آپ کی ضرورت ایک مکان سے پوری ہو جاتی ہے, آپ کے پاس پانچ مکانات ہیں, چار مکانات یقیناً فضول کے ہیں, بیکار کے ہیں اور وہ بغیر ضرورت ہیں. ہاں اگر ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کے پاس روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں, صرف ان مکانات کی آمدنی کو استعمال کرتا ہے, تب بھی وہ مکانات ضرورت کی چیزیں کہلائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چار مکانات ہیں, ضرورت آپ کو ایک مکان کی, ضرورت آپ کو صرف ایک مکان کی ہے, اس کے ساتھ آپ کا ایک کاروبار بھی چل رہا ہے, آپ کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں, اور جو باقی تین مکانات ہیں ان کا کرایہ آپ کے پاس آتا ہے لیکن وہ کرائے کی آپ کو ضرورت نہیں, یعنی نہ بھی آئے تب بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی, اس کے پیسے کو یا آپ جمع کرتے ہیں یا آپ محفوظ کرتے ہیں یا اس کو کسی اور کام میں استعمال کرتے ہیں. یہ ایک انسان, آج کل کے انسان کی ضرورت 20 یا 25 جوڑوں میں پوری ہو جاتی ہے, اس کے پاس 100 یا 150 جوڑے, 20-25 جوڑے جو ضرورت کے لیے ہیں, اگر کہ ابھی تک آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا, ہے ضرورت کہ آپ نے ابھی تک استعمال نہیں کیا, بہرحال ان کے اوپر خمس واجب نہیں, ان سے زیادہ جتنے جوڑے ہیں جن کو آپ نے استعمال نہیں کیا اور نہ ان جوڑوں کی ضرورت ہے, آپ یوں ہی پڑے رہیں گے تمام زندگی یا کبھی کبھار آپ ان کو پہن لیں گے, تو ایسی چیزیں کہ جو سال کے آخر میں آپ کے پاس باقی بچ نہیں, وہ چیز استعمال سے ختم نہیں ہوتی اور اس چیز کو آپ اس چیز کی آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی, تو ایسی چیزوں پر خمس کا نکالنا واجب ہے. اور اگر آپ نے نہیں نکالا اور بعد میں کبھی آپ کو خیال آیا تو جب آپ نکالیں گے تو اس وقت کی مارکیٹ پرائز کے اعتبار سے اس کی قیمت نکالیں گے, کہ مثلا آپ نے مکان خریدا بھی آپ نے ایک لاکھ کا ایک فلیٹ لیا, ایک لاکھ کی پگڑی دیکھ کر یا ایک لاکھ کی ڈالیت کا ایک فلیٹ آپ نے لیا جس کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں, آپ نے لے کر ڈال لیا کہ ایک چیزیں کبھی کام آئیں گی, کوئی ضرورت نہیں ہے, چار یا پانچ سال کے بعد آپ کے پیٹ میں اللہ کا درد اٹھا اور آپ نے کہا کہ خمس نکالنا بھی ضروری ہے, آپ نے خمس نکالنے کا ارادہ کیا, پانچ سال کے بعد جب آپ اس فلیٹ کا خمس نکالیں گے تو اب آپ ایک لاکھ کے اعتبار سے نہیں نکالیں گے کہ جس کا آپ نے خریدا تھا, بلکہ پانچ سال بعد اس کی قیمت آج ڈھائی لاکھ ہو چکی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ ڈھائی لاکھ کے حساب سے اس کا خمس نکالیں گے. اور اب بالکل آخری مسئلہ کہ جو شخص تمام زندگی جس نے خمس نہ نکالا ہو وہ آج خمس نکالنا چاہتا ہے تو کیا کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا, تمام زندگی سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ پندرہ سال کی عمر میں خمس واجب ہو گئے, آپ سولہویں سال خمس نکالنا چاہ رہے ہیں, ایک سال کے ساری تاخیر ہوئی ہے یا دو سال کی تاخیر ہوئی ہے یا پانچ سال کی تاخیر ہوئی ہے یا دس سال کی تاخیر ہوئی ہے, بارہ مسئلہ ایک ہی رہے گا جو ابھی آ رہا ہے. ایک شخص جس نے کبھی بھی خمس نہیں نکالا اس پر خمس واجب ہو گیا تھا, اس نے اس کے بعد سے اب تک خمس نہیں نکالا ہے. ایسے شخص ایسی تمام چیزیں جو اس نے بغیر ضرورت کے خریدی تھی ان کا خمس نکالنا اس کے اوپر آج کے دن آج کی تاریخ کو مثلا 77 میں آج کے دن وہ نکالنا چاہتا ہے, سن 70 میں اس کے اوپر خمس واجب ہوا تھا, 7 سال ہو گئے اس نے کوئی خمس نہیں نکالا, تو اس وقت اس کے پاس جتنی چیزیں ہوں گی ان کی صرف دو قسمیں کی جا سکتی ہیں, یا وہ چیزیں ضرورت کی ہوں گی یا وہ چیزیں بغیر ضرورت کی ہوں گی. تو اگر بغیر ضرورت کی چیزیں ہیں تو بہرحال ان کا خمس کو یہ ڈائریکٹ براہ راست نکال دے, آگے میں شرح کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آج کل کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے براہ راست ان کا خمس نکال دیں, کیونکہ یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اگر اس نے جس سال خریدی تھی اس سال بھی اس پر خمس دینا پڑتا, آج بھی اس کو خمس دینا پڑے گا, بہرحال اس کے سلسلے میں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو بغیر ضرورت کی تھی اس کے اوپر خمس کا نکالنا اس کے لیے اس وقت واجب ہے, اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے. لیکن اگر اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جن کی اس کو ضرورت, مثلا کپڑے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے, مکان ہے اس کی ضرورت تھی, تو اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے جو کپڑے بنائے اسی سال کے پیسے سے بنائے, مثلا یہ کپڑے جو میں نے بنائے ہیں 76 میں بنائے ہیں تو 76 ہی کے پیسوں سے ان کپڑوں کو بنایا, پہلے سے پیسے میرے پاس جمع نہیں چلے آ رہے تھے ان سے میں نے ان کپڑوں کو نہیں بنایا, جس سال میں نے کپڑے بنائے ہیں اسی سال کی آمدنی سے میں نے ان کپڑوں کو بنایا, جس سال میں نے یہ مکان خریدا ہے اسی سال کے پیسوں سے اس مکان کو میں نے خریدا, جس سال میں نے دعوت دی تھی یا شادی کی اسی سال کے پیسوں سے میں نے شادی کے اوپر خرچہ کیا, جس سال میں حج اور زیارت کے لیے گیا اسی سال کے پیسوں سے میں نے حج اور زیارت کیا, جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں بہرحال ان کا خمس نکالنا واجب ہے, جو ضرورت کی چیزیں ہیں اگر ان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ جس سال یہ چیز میں نے بنائی تھی اسی سال کے پیسے سے بنائی تھی تو اس کے اوپر اس کے خمس نکالنا اس کے لیے واجب نہیں ہے اور حاکم شرع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ کپڑے میں نے 76 میں بنائے تھے لیکن پیسے میں 70 سے جمع کر رہا تھا, ایک جگہ سارے پیسے جمع ہو گئے, اس میں سے کچھ پیسے لے کر میں نے یہ کپڑے بنائے, پتا نہیں 76 کے کپڑوں سے بنائے تھے, پتا نہیں 75 کے کپڑوں سے پیسوں سے بنائے تھے, پتا نہیں 74 کے پیسوں سے بنائے تھے, یا مکان جو میں نے خریدا ہے 2 لاکھ کا تو یہ میرے پاس 3-4 سال کے پیسے جمع تھے اس کے بعد میں نے یہ مکان خریدا, تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جس سال کے پیسے تھے اسی سال سے یہ چیز میں نے بنائی ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے اس چیز کا, اگر یہ معلوم نہ ہو بلکہ یہ معلوم ہو جائے کہ چیز میں نے جس سال بنائی تھی پیسے اس سے پہلے سال کے تھے, یا کچھ معلوم نہیں کہ پتا نہیں کس سال کے پیسے تھے, اسی سال کے پیسے تھے یا اس سے پہلے کے پیسے تھے, عام طور پر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کس سال کے پیسوں سے اس چیز کو بنایا, ضرورت کی چیز ہے لیکن اگر آپ جس سال ضرورت تھی اس سے پہلے سال کے پیسوں سے ان چیزوں کو بنایا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ حاکم شرع کے پاس یعنی جو مجتہد جامع الشرع ہے یا اس کے وکیل کے پاس جائیں اور اس کے سامنے اپنی تمام چیزوں کی تفصیل پیش کریں اور اس کے بعد جس طرح سے وہ آپ کو حکم دے اس طریقے سے آپ اس کی بات کو مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے جس نے اپنا خنس نہیں نکالا اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جو چیزیں میں نے بنائی تھی وہ کس طرح کے پیسے سے بنائی تھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر یہی دوسری صورتحال پیش آتی ہے کہ انسان ہر سال پیسے جمع کرتا چلا جاتا ہے ایک سال کے پیسے دوسرے سال کے پیسوں سے مل جاتے ہیں. عام طور پر یہی صورتحال ہوتی ہے. اس صورت میں جس نے اب تک خنس نہیں نکالا اس کے لیے واجب ہے کہ فوراً حاکم شرع یا ان کے وکیل سے رجوع کرے. جتنی وہ تاخیر کرے گا اتنا یہ مسئلہ اس کے لیے پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا اور اتنا ہی اس کے اوپر خنس کا پیسہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر خنس کا پیسہ بڑھتا چلا گیا اپنے مال کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا, نماز وغیرہ میں جو فرق پڑے گا وہ بھی آ چکا ہے, اور اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ اگر بتا دیا جائے تو وہ بھی بہتر رہے گا کہ اگر کسی نے خمس نہیں نکالا اس کی نماز باطل ہے. اگر ایسے دو تین آدمی جماعت کے اندر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی نماز باطل ہوتی ہے بلکہ اکثر علماء کے نزدیک ان کے بعد والے جتنے ہیں ان کی نماز خود بخود باطل ہوگی. پہلی صف کے اندر اگر دو آدمی ایسے آ گئے کہ جنہوں نے خمس نہیں نکالا ان کی نماز باطل ہوگی, ان کی نماز باطل ہونے سے جماعت تو ٹوٹ گئی, اب آگے جتنے بھی ہیں ان کی نمازیں خود بخود باطل ہو جائیں گی. لیکن یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے برابر والے دونوں آدمیوں نے خمس نہیں نکالا. اگر یقین نہ ہو, خالی شک ہو, خالی خیال ہو, خالی ذہن ہو, تو اس وقت یہ مسئلہ پیش نہیں آتا, آپ بلا جھجھک نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر واقعاً آپ کو معلوم ہو گیا, آپ ہی کا رشتے دار ہے, آپ ہی کا دوست ہے, آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ دو جو میرے برابر کھڑے ہیں پہلی صف میں انہوں نے خمس نہیں نکالا, تو یقیناً آپ کی نماز بھی اور آپ کے بعد والوں کی جماعت کے ساتھ نماز غلط ہو جائے گی. تو یہ جو خمس نہیں نکالتا وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اس کے اس فیل کی وجہ سے نہ صرف اس کا نقصان ہے بلکہ وہ جو ہے دوسرے تمام مومنین کے نقصان کا بھی سبب بن رہا ہے. یہاں پر خمس کے تمام مسائل پائے تکمیل تک پہنچی اور اب خمس کے سلسلے کی آخری گفتگو کہ خمس کس کو دیا جائے گا. چند مسائل ہیں تھوڑے سے اور وہ انشاءاللہ یہ آج ختم ہو جائیں گے یا آئندہ گفتگو کے پہلے حصے میں ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جہاں پر ہم نے نماز کی گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے گفتگو دوبارہ شروع ہوگی. لیکن غالباً آئندہ چونکہ عید الاضحیٰ سے پہلے والا جمعہ ہوگا تو کچھ مسائل شاید اگر کی تفصیلی گفتگو پچھلے سال کی دو تقاریر میں ہو چکی لیکن تھوڑے سے مسائل شاید نماز عید کے بھی زیر بحث آ جائیں. خمس ایک عبادت ہے اور عبادت وہ ہے کہ جو بغیر نیت کے پوری نہیں ہوتی. اس لیے جب کوئی شخص خمس نکالے عام طریقے پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ خمس اسی طریقے سے 2000-3000 اٹھا کر حوالے کر دیے. اگر بغیر کسی نیت کے اٹھا کر دیے جا رہے ہیں تو وہ خمس نہیں رہا, ایک صدقہ اور خیرات ہو گئی. جس طریقے سے اگر بغیر نیت کے آپ دن بھر روزہ رکھ لیں تو وہ روزہ روزہ نہیں, یا بغیر نیت کے نماز پڑھ لیں تو وہ نماز نماز نہیں. عبادت میں اور معاملات میں یہی فرق ہے کہ عبادت وہ چیز ہے جس کے لیے قصد قربت کی یعنی نیت کی ضرورت پڑے, اور معاملات وہ ہیں کہ اگرچہ خدا کے حکم سے اس کو کیا جاتا ہے لیکن نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے نکاح ہے, طلاق ہے, قرضے کا لینا دینا ہے, تجارت کرنا ہے, سب کی سب چیزیں بھی عبادت میں آتی ہیں لیکن ان کے اندر نیت کی ضرورت نہیں. تو خمس چونکہ ایک عبادت ہے اس لیے خمس کو نکالتے وقت نیت کی جائے کہ میں یہ خمس نکال رہا ہوں اپنے اس سال کا اور بدن اللہ, وہی نیت دل کے اندر ہونا کافی. بہرحال بغیر اس نیت کے خمس جو ہے وہ خمس نہیں مانا جائے گا. خمس جتنا آپ کا نکلے جو پانچواں حصہ یا 20% جو کچھ آپ کا نکلے گا خمس اس کے دو حصے کرنا واجب ہے. پہلا حصہ جو سہم امام یا امام کا حصہ کہلاتا ہے, دوسرا حصہ سہم سادات یا سادات کا حصہ کہلاتا ہے. سہم امام آپ کے لیے واجب ہے, تھوڑا سا آپ حضرات آگے رکھ لے لیجیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو آپ کر پہلا حصہ سہم امام, دوسرا حصہ سہم سادات. امام کے حصے میں تین حصے شامل ہوتے ہیں، ایک خدا کا، ایک رسول کا، ایک امام کا، جو قرآن کی آیت میں بتائے ہیں. سادات کے حصے میں بھی تین حصے ہیں، ایک یتیم کا، ایک فقیر کا، ایک مسافر کا. تو بہرحال آپ صرف دو حصے کریں گے، ایک سہم سادات اور ایک سہم امام. سہم امام مجتہد ہے جامع الشرائط کو، ایسا مجتہد جس کے اندر تمام شرطیں موجود ہیں اس کو دیا جائے گا اگر خود امام اس زمانے میں موجود نہ ہو. ظاہری طور پر امام موجود نہ ہو تو ان کی غیر موجودگی میں جو امام کے نائب خصوصی ہیں یا نائب عمومی، یعنی یہی مجتہدین جو ہیں جن کو اپنے بعد امام مقرر کر کے گئے ہیں، سہم امام ان کے حوالے کیا جائے گا. اور سہم سادات جو بھی سید اور مستحق ہے اور غریب ہے اس کے حوالے کیا جائے گا. غریب کی تعریف کئی دفعہ آ چکی ہے، آج ایک مرتبہ اور، کہ غریب سے مطلب وہ نہیں ہے کہ جو بھیک مانگتا ہو، اور نہ غریب سے مراد وہ آدمی ہے کہ جس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ایک سورس آف انکم ہے، ذریعہ معاش ہے، لیکن پھر بھی وہ شرن غریب. تو غریب کی شرن تعریف یہ ہے کہ جس کا جائز خرچہ زیادہ ہو اور جس کی آمدنی کم. ایک ایسا شخص جس کے جائز خرچہ فرض کیجیے 500 ہے اور اس کی آمدنی بھی 500 ہے، شرن وہ امیر ہے. اور ایسا شخص ہے کہ جس کا جائز خرچہ جو ہے وہ 2000 ہے اور آمدنی اس کی 1500 ہے، یہ 1500 والا شرن جو ہے وہ غریب ہے. تو غریب اور امیر کا تعلق آمدنی سے یا پیسوں سے نہیں، بلکہ غریب اور امیر کا تعلق اس ریشو سے ہے کہ جو اس کی آمدنی اور اس کے خرچے میں پایا جاتا ہے. لیکن خرچہ جائز خرچہ، تو جس کا جائز خرچہ کم ہے اور آمدنی اس کی زیادہ ہے تو وہ امیر ہے، اور جس کا جائز خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے، شرن وہ غریب. جب آپ مجتہد کے حوالے خمس کریں گے دو مسئلے، اور اس کے بعد آئندہ باقی مسائل آئندہ نشست. مجتہد کے حوالے جب آپ خمس کریں گے تو ضروری ہے کہ یا تو آپ اس کو دیں کہ جس کی آپ تکلیف کرتے ہیں، اس مجتہد کو دیں، یا اس کے وکیل کو دیں، اور یا پھر اگر آپ کسی اور مجتہد کے وکیل کو دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ آقا خمینی کی تقلید میں، اب یا تو آپ اپنے خمس کا پیسہ خود آقا خمینی کے حوالے کریں، یا آقا خمینی کا جو وکیل کراچی میں ہے اس کے حوالے کریں. لیکن اگر آپ آقا خوئی کو دینا چاہتے ہیں، یا آپ ایران چلے گئے، وہاں آقا خمینی نہیں ہے بلکہ آقا شریعت مداری، وہ بھی ایک مجتہد ہیں اور ان کی تقلید کی جاتی ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مجتہد ہیں اور اتنے بڑے مجتہد ہیں، میں آقا خمینی تک تو نہیں پہنچ سکتا ان کے حوالے کر، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس سے اجازت لے لی جائے، یا آپ براہ راست اجازت منگوا لیں، یا پھر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر میرا مجتہد، یہاں پر جس کی میں تقلید کرتا ہوں، خمس کا پیسہ جہاں پر وہ خرچ کرتا ہے وہیں پر یہ دوسرا مجتہد بھی خرچ کرے گا. لیکن یہ مسئلہ آپ حضرات کے لیے بہت مشکل ہے اتنی تحقیق کرنا، تو آپ حضرات کے لیے خلاصہ یہ کہ یا تو اپنے مقلد کو جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کو خمس دیں، یا اس کا جو وکیل آپ کو مل جائے اس کو یہ خمس دیں، اور یا پھر آپ کسی ایسے قابل بھروسہ آدمی کو دے دیں کہ جو نہ وکیل ہو نہ مجتہد ہو لیکن آپ کو اس پر بھروسہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ان میں سے کسی ایک ہو، یا وکیل کو یا آقا خمینی کو، کسی ایک کو یہ پہنچا دیں. اسی طریقے سے سہم سادات، سیدوں کا جو حصہ ہے آپ کے پاس، 1000 آپ کا خمس نکلا، 500 آپ نے آقا خمینی کو دے دیے، یا ان کے وکیل کو دے دیے، یا ان سے اجازت لے کر آقا خوئی کو دے دیے، یا آپ نے کسی قابل بھروسہ آدمی کو دے دیے. 500 جو سہم سادات ہے آقا خوئی کے نزدیک، اگر یہ آپ سید کے حوالے کرنا چاہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. جو سید مستحق ہو اور چند شرائط پر پورا اترتا ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مستحد عالم سے اجازت منگوائیں. لیکن آقا خمینی کے نزدیک سید کا حصہ بھی آپ بغیر مستحد کی اجازت کے سید کو نہیں دے سکتے، خواہ سید کتنا ہی مستحق کیوں نہ، بلکہ سید کا حصہ بھی یا آپ آقا خمینی کو دیں اگر آپ ان کی تقلید دیں، یا ان کے وکیل کو دیں، یا پھر آقا خمینی یا ان کے وکیل سے اجازت لے کر کسی مستحق سید کو دیں. تو آقا خمینی کے نزدیک سہم امام اور سہم سادات دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ یا دونوں مستحق تک پہنچائیے، یا دونوں ان کے وکیل تک پہنچائیے، یا دونوں نے ان کی اجازت لے کر کسی اور جگہ اس کو خرچ کی، لیکن اپنے مقلد کی اجازت لے کر. آقا کوئی اس مسئلے کو صرف فہم امام کے لیے منحصر کرتے ہیں کہ فہم امام بغیر مجتہد عالم کی اجازت کے نہیں دیا جا سکتا، لیکن فہم سادات بغیر مجتہد عالم کی اجازت کے بھی دیا جا سکتا. اب جس کو آپ یہ دیں گے فہم سادات یا فہم امام، اس کے اندر کیا شرائط ہونا چاہیے؟ جو یہ تین مسئلے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ نشست میں زیر بحث آئیں گے. اس کے ساتھ جو دوسری گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ جس کو کسی نے بھی سنجیدگی سے نہیں سنا بلکہ اس کو ایک تفریحی آئٹم بنا لیا گیا، اور غیر مناسب بھی یہی تھا کہ ایک گھنٹے کے کچھ پروگرام میں دو یا تین منٹ کا ایک تفریحی آئٹم بھی ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ واجب ہے انسان کے لیے کہ حروف کو ان کے مخارج سے نکالا جائے. حروف کو ان کے مخارج سے نکالنے کے سلسلے میں 13 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان غلط طریقے سے ان کو پڑھتا ہے. 13 حروف میں سے 6 حروف کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے. عین اور ہے جو ہے وہ حلق کے بیچ سے نکلے گا، حمزہ اور چھوٹی ہے جو ہے ہاتھی والی ہے وہ حلق کے آخر سے نکلے گی، سے اور تو دونوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے، یعنی اوپر کے دانت جہاں پر مسوڑوں سے لگتے ہیں زبان کو اسی مقام پر لگایا جائے، یعنی زبان خود بخود لگتی ہے، آپ لگائیں یا نہ لگائیں زبان وہیں جا کر لگتی ہے، تو تے وہیں سے نکلتا ہے. اب اسی کو اگر اس بات کر لیا جائے، تے کو کھوئے کر لیا جائے، منہ کو تھوڑا پھیلایا جائے، زبان کو تالو سے ملایا جائے، تھوڑی بھررائی ہوئی آواز میں اسی تے کو نکالا جائے تو وہ کھوئے بن گئے، تے اور کھوئے. آج بالکل اسی طرح کا مطلب اخلاق کے موضوع پر جاری تھی، اور صرف اس نقطۂ نظر سے شروع کیا گیا تھا کہ ہمارا ایک پروگرام بیچ میں خالی جا رہا تھا، ترتیب میں خلل پڑ رہا، وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. ہر مومن اس حکم کو جانتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عبادت کے فوراً بعد عبادت کے حکم سے ملا کر ایک اور عجیب و غریب حکم دے دیا گیا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. عجیب و غریب بات اس حکم میں یہ ہے کہ حکم عبادت آپ حضرات کو بھی معلوم ہو چکا ہوگا ہمارے ذاکرین احترام کی زبانی، کہ قرآن میں جب براہ راست کتاب ہوتا ہے تو ہمیشہ مومن سے ہوتا ہے، غیر مومن سے قرآن نے کبھی براہ راست کتاب نہیں کیا. کافر ہو یا مسلمان ہو، دونوں سے جب کبھی خطاب کیا گیا تو رسول کی زبانی خطاب کیا گیا کہ قل هو اللہ احد، اے رسول آپ جا کر یہ پیغام پہنچا دیجئے کافروں تک کہ وہ اللہ ایک. اسی طریقے سے جب مسلمانوں سے خطاب کیا گیا تو یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ فی القربا، مودت فی القربا کا حکم مسلمانوں کو، لیکن خدا نے براہ راست مسلمانوں سے بھی خطاب نہیں کیا بلکہ رسول سے کہا کہ مسلمانوں سے بھی خطاب آپ کی. لیکن جہاں کہیں مومن سے خطاب ہے، اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، براہ راست خطاب مومن سے، ایک رسول کا جو پردہ ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا بلکہ مومن سے براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی واعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو، خطاب مومن سے، اور جب خطاب مومن سے ہے تو مومن وہی ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، امام کو مانتا ہے، قیامت کا قائل. اس کے بعد مومن سے یہ کہنا کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو. ایک طرف حکم عبادت ہے اور ایک طرف اسی مومن کو یہ حکم دیا جا رہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. تو اگر مومن ہے تو اس کے اندر شرک آنا محال ہے، شرک آنا ناممکن ہے. یا پہلے یہ حکم ہوتا کہ شرک کو چھوڑو اور آ کر اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہ حکم کہ پہلے عبادت کا حکم ہے اور اس کے بعد شرک کو چھوڑنے کا حکم ہے، یہ پرانی ترتیب کے اعتبار سے بظاہر انتہائی عجیب و غریب نظر آتا ہے کہ عبادت کا حکم ہے مومن کو اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو. تو امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ مولا اگر وہ مومن ہے تو یہ شرک کیسا، شرک کا احتمال اور شرک کا خیال اس کے بارے میں کیسے، اور اگر اس کے بارے میں یہ شرک کا خیال موجود ہے تو پہلے اس سے یہ کہا جاتا کہ شرک سے اپنے دل کو صاف کر لو، اس کے بعد آ کر خدا کی عبادت کرو. تو امام نے فرمایا کہ یہ وہ شرک نہیں ہے کہ جو تمہارے دلوں میں موجود ہے، یہ وہ شرک نہیں ہے کہ جس کا خیال تمہارے دلوں میں موجود ہے، یعنی ایک سے زیادہ خدا کو ماننا. آیت میں وہ اعلیٰ شرک مراد نہیں ہے کہ تم دو خداؤں کو یا تین خداؤں کو یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانو، بلکہ آیت میں اس شرک کی طرف اشارہ ہے کہ جو شرک ہر مومن کرتا ہے. پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سا شرک ہے جو ہر مومن کرتا ہے؟ کہا کہ ہر مومن تو نہیں کرتا لیکن اکثر مومن کرتا ہے. وہ کون سا شرک ہے؟ امام نے خود فرمایا کہ من صلی مرآت للناس فہوا مشرک، ومن زکا مرآت للناس فہوا مشرک، ومن صام مرآت للناس فہوا مشرک، ومن حج مرآت للناس فہوا مشرک، ومن یعمل ما امره الله لغیره فہوا مشرک لا یقبل الله منه. امام نے یہ فرمایا کہ وہ شرک جس کے بارے میں مومن سے خطرہ ہے، وہ شرک کیا ہے؟ من صلی جو نماز پڑھ رہا ہے، مومن نماز پڑھ رہا ہے، من صلی جو مومن نماز پڑھے لیکن مرآت الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، خیال دل میں یہ ہو کہ اس نماز کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں، فہوا مشرک پس یقیناً وہ مشرک، اللہ کے ساتھ بندوں کو اس نے شریک قرار دیا اور دونوں کی عبادت ایک ساتھ کر رہا. من زکا مرآت للناس اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے زکات دے فہوا مشرک، ومن صام مرآت للناس فہوا مشرک اور جو روزہ رکھے اس لیے تاکہ لوگوں کو دکھائے فہوا مشرک پس وہ مشرک، ومن حج یا مرآت الناس اور جو حج کرے صرف اس لیے کہ لوگوں کو دکھائے فہوا مشرک، اس کے شرک میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں. خلاصہ یہ کہ من یعمل، وعلیکم السلام، من یعمل ما امرہ اللہ، جو شخص کوئی بھی ایسا کام جس کا حکم خدا نے کیا وہ انجام دے لے غیر خدا کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے فہوا مشرک، پس اس کے شرک میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. ولا یقبل الله منه، اور اللہ ایسے شخص سے کسی قسم کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، کسی قسم کا کوئی عمل ایسے آدمی سے قبول نہیں کیا جا سکتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے. وعلیکم السلام. اور اس ریاکار کی، لوگوں کو دکھانے والے کی پہچان کیا ہے؟ ایک آیت قرآن کی اور ایک حدیث امام کی. سورہ ماعون، فویل للمصلین. سورہ ماعون ایسے لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جن سے بہتر بظاہر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. فویل للمصلین، ویل ہو تباہی ہو، یا ویل دوسری تفسیر میں کہ جہنم کی ایک وادی، کہ وہ جہنم کی جو آخری وادی ہے وہ نصیب ہو. کن لوگوں کو ملے؟ یا کافروں کو؟ نہیں، کافروں کے لیے نہیں ہے. مشرکوں کو؟ مشرکوں کے لیے بھی نہیں ہے. رسول کی اطاعت نہ کرنے والے کو؟ قرآن ان کو بھی ویل کی خوشخبری نہیں سناتا. امام کو نہ ماننے والے؟ قرآن ان کو بھی ویل کی خوشخبری نہیں سناتا. اللہ کی عبادت نہ کرنے والے؟ قرآن ویل کی خوشخبری ان کو بھی نہیں سناتا. بلکہ یہ ویل، جہنم کی وادی، تباہی، افسوس، یہ خوشخبری کن کے لیے؟ فویل للمصلین، یہ جتنی بھی خرابی ہے، یہ جتنی بھی تباہی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ المصلین، ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نہ ماننے والے اس میں نہیں، شرک کرنے والے اس میں نہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینے والوں کے لیے ویل نہیں ہے، بلکہ ویل ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جہنم کا آخری درجہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فویل للمصلین, لیکن کیوں یہ ان کو خوشخبری مل رہی ہے, یہ عذاب کی خوشخبری ان کو کس لیے مل رہی ہے؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون, ان کی پہلی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. نماز کا وقت ہو, جس وقت وقت فضیلت ہے تو ان کو انتہائی ضروری کام درپیش ہو جاتا ہے, اور یہ جلدی جلدی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں امیر المومنین کے الفاظ میں کہ جیسے کوا جو ہے زمین پر ٹھونگے مارتا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون, اس کی تشریح نماز کی تقریر میں اس سے پہلے آ چکی ہے, اور انشاءاللہ باقی تشریح آئندہ تقریر میں آئے گی جب نماز کے موضوع پر ہماری تقریر ہوگی اپنے مقام پر. اس کے بعد ان کے اندر کیا صفت ہے کہ الذین هم یراءون, ان کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اس لیے خدا نے ان کے لیے ویل قرار دی ہے. جہنم کی یہ وادی اور تباہی, افسوس, یہ تمام کا تمام ان لوگوں کا مقدر ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ عَنِ الْمَعُونَ, اس کی پہچان یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں یہ لوگ, لیکن روزمرہ کی چیزیں, ضرورت کی چیزیں, عام استعمال کی چیزیں, نمک ہے, شکر ہے, آٹا ہے, اس قسم کی چیزیں, جب کوئی ان سے ان کا ہمسایہ, کوئی دوسرا برادر مومن, کوئی ساتھی ان سے طلب کرتا ہے اس قسم کی چیزیں تو یہ انکار کر دیتے ہیں. ایک طرف خدا کی عبادت جاری ہے, دوسری طرف حقوق الناس کو انجام نہیں دیتے, حقوق الناس کو ادا نہیں کرتے, تو خدا نے اس عبادت کو عبادت ریا قرار دیا, لوگوں کو دکھانے والی عبادت قرار دیا, اور ایسے عابدوں کے لیے جہنم کی خوشخبری سنائی. اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا مرائی ریا کرنے والے کی کیا علامت ہے؟ امام موسیٰ قاضی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی تین علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان ہوگا تو وہ خدا کی اطاعت انتہائی خوشی سے کر رہا ہو. دوسری علامت یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں جائے گا تو وہی عبادت ہے, وہی نماز ہے, وہی روزہ ہے, وہی اطاعت الہی, لیکن گھر میں جائے گا تو اس کے اوپر کاہلی سوار ہو جائے گی, اس پر سستی سوار ہو جائے گی, وہ وقت کو ٹالے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس عبادت کو کر لوں گا, تھوڑی دیر کے بعد اس عبادت کو کر لوں گا. اور تیسری علامت یہ کہ وہ اس عبادت کو انجام دے گا کہ جس عبادت کو انجام دینے سے اس کو یہ معلوم ہوگا کہ لوگ خوش ہوتے ہیں. جو عبادت ایسی ہے جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں, ریاکار ہمیشہ اس عبادت کو انجام دے گا, اور اگر کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو کبھی اس کو انجام نہیں دے گا. کہ غیبت, غیبت کرنا فعل حرام ہے, غیبت کا سننا فعل حرام, اور واجب ہے کہ آپ کے سامنے غیبت کی جائے تو غیبت کرنے والے کو ٹوک دیں, لیکن معلوم ہے اس شخص کو کہ اگر میں ٹوکوں گا تو جس کو ٹوکا جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا. یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی حقوق مومن میں سے ایک حق ہے, کبھی اس عبادت کو انجام نہیں دے گا بلکہ چپ چاپ یہی سوچ کر خاموش بیٹھا رہے گا کہ 50 آدمی نہیں بول رہے تو میرے سر میں کیا سودا سمایا ہے کہ میں بولوں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے, لیکن یہ وہ عبادت ہے کہ اس کا کرنے والا سب سے زیادہ لوگوں کی ملامت کا نشانہ بنتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے کسی کو سچی راہ, سیدھی راہ دکھائی, کسی کو برے کام سے روکا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, تو یہ چپ چاپ بیٹھ جائے گا اس جگہ پر. لیکن یہ معلوم ہے کہ نماز کے پڑھنے والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں, برے سے برے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں, روزے کے رکھنے والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں, تو اس عبادت کو انجام دے گا صرف اس لیے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں, اس عبادت کو ترک کر دے گا صرف اس لیے کہ اگر میں یہ عبادت کروں گا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو مرائی کی, ریا کرنے والے کی یہ علامت ہے کہ وہ ہر ایسی عبادت کو انجام دے گا جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں, اور ہر ایسی عبادت کو چھوڑ دے گا کہ جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. اور اس سلسلے کی ایک اور روایت کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ جب خدا نے جنت کو پیدا کیا, جہنم کو پیدا کیا, جنت اور جہنم جب دونوں پیدا ہو گئے, طولانی روایت ہے اس کا ایک جو, جب پیدا ہو گئے تو جنت اور جہنم دونوں نے اپنا اپنا قصہ سنایا. جہنم نے یہ بتایا کہ میرے مقام کے اندر, میری جگہ کے اندر کون کون سے آئیں گے. جنت نے یہ بتایا کہ میرے اندر کون کون لوگ آئیں گے. جہنم نے یہ بتایا کہ میرے اندر کون کون نہیں آئے گا, اور جنت نے بھی یہی بتایا کہ میرے اندر کون کون نہیں آئے گا. اسی گفتگو میں سے ایک فقرہ یہ ہے کہ قالت الجنت, کہ جنت نے یہ کہا کہ جنت کو پیدا کیا گیا تو جنت نے یہ کہا قالت الجنت انی حرام علی البخیل والمرائی، جنت نے یہ کہا کہ میں جنت جو ہے اس کا دامن بہت وسیع ہے، یہ ہر ایک کو اپنی آغوش میں لے لینے کو تیار ہے، لیکن انی حرام، جنت نے یہ کہا کہ میں حرام ہوں دو لوگوں کے اوپر، علی البخیل، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کے اوپر حرام ہے، علی البخیل، ایک وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ، بل مرائی، وہ لوگ جو ریا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی جا رہے ہیں، ایک فاسق و فاجر ہے اور ایک عابد شب زندہ دار ہے، ایک کی عبادت کا جواب نہیں اور ایک کے فسق و فجور اور گناہ کا جواب نہیں، چل رہے ہیں دونوں، چلتے چلتے دونوں نے دیکھا کہ سامنے ایک دروازہ ہے، دروازہ ایک مسجد کا دروازہ ہے، مسجد کے دروازے کو فاسق نے بھی دیکھا اور عابد نے بھی دیکھا، دونوں مسجد کے دروازے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ رکے اور اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے، ایک طرف سے عابد جا رہا ہے، دوسری طرف سے فاسق جا رہا ہے، مسجد میں دونوں پہنچے، پہنچنے کے بعد دونوں نے جو کچھ مسجد کے اندر کیا وہ کیا، اس کے بعد دونوں مسجد سے خارج ہوئے، عابد خارج ہوا اور فاسق خارج ہوا، جاتے وقت عابد خدا کا نیک بندہ جا رہا، فاسق خدا کا برا بندہ جا رہا، آتے وقت بھی عابد خدا کا نیک بندہ آ رہا ہے اور فاسق خدا کا ایک انتہائی برا بندہ آ رہا ہے، امام یہ فرما رہے ہیں، لیکن آتے وقت جب جو عابد جو آ رہا ہے یہ عابد وہی تھا کہ جو جاتے وقت خدا کا فاسق بندہ تھا، اور جو اس وقت نکلنے والا فاسق ہے، جو وہ فاسق ہے کہ جو داخل ہوتے وقت عابد تھا، خدا کا محبوب بندہ تھا، کہ جو محبوب بندہ داخل ہوتے وقت تھا، نکلتے وقت وہی خدا کا سب سے زیادہ محبوب بندہ بن گیا، کہ خدا سب سے زیادہ ناراض اسی بندے سے، اور جو داخل ہوتے وقت خدا کا محبوب بندہ تھا، نکلتے وقت باہر آتے وقت یہی خدا کا محبوب بندہ بن گیا. امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ چار یا پانچ منٹ کے اندر اندر مسجد میں جا کر ان لوگوں نے ایسا کون سا کام کیا کہ اس طریقے سے اتنی بڑی تبدیلی پیش آ گئی؟ امام نے کہا کہ کوئی کام نہیں کیا، دونوں گئے، عابد نے نماز پڑھی، فاسق نے دعا مانگی اور اس کے بعد نکل آئے، لیکن فرق یہ تھا کہ عابد جب نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے اس نے ایک نگاہ فاسق پر ڈالی، نماز پڑھ کر جب وہ اٹھا تو اس نے فاسق کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک یہ گناہگار بندہ ہے، ایک یہ ایسا بندہ ہے کہ جو خدا کو نہ مانتا ہے نہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور ایک میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ خدا کے کسی حکم کو نہیں ٹھکراتا، خدا کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہوں. یہ کہہ کر کسی فخر و غرور کے ساتھ نکلا کہ میں خدا کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ محبوب بندہ خدا کی نگاہ میں کون ہوگا؟ جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اسی وقت سے محبوبیت سے ختم ہو کر وہ محبوبیت کی منزل میں آ گیا، اور یہ فاسق جو گیا تھا مسجد کے اندر اس کو اتنی ہمت نہیں پڑی کہ یہ نماز پڑھتا، بلکہ یہی سوچتا رہا کہ میں اتنا گناہگار بندہ ہوں، نماز پڑھوں پتہ نہیں خدا اس کو قبول کرے یا نہ کرے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میں کیا کروں اور کس طریقے سے ان گناہوں کو بخشواؤں؟ پشیمانی کی حالت، ندامت کی حالت، افسوس کی حالت تھی. اسی افسوس اور ندامت کی وجہ سے یہ بغیر عبادت کے باہر آ رہا ہے، لیکن یہی جو اس کی حالت تھی، اسی حالت کی وجہ سے نکلتے وقت یہ خدا کا محبوب بندہ بن گیا. تو اگر اخلاص، یہ بھی اخلاص کے منافی ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اوپر بھروسہ کرے. اصل عبادت کی روح جو ہے، خدا جو کچھ ہم سے چاہتا ہے وہ یہی اخلاص ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن میں جو ہے کہ خلق الموت والحیات، خدا نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے کہ ایوکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ تو بولا اس بہترین عمل سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا کہ لا یعنی احسن عملا، احسن عملا سے یہ مراد نہیں ہے کہ اکثر عملا جس کا عمل زیادہ، بلکہ احسن العملہ سے مراد یہ ہے کہ ان نیت الصادقہ والخشیت اللہ، کہ نیت بالکل سچی نیت ہو، نیت بالکل خلوص والی نیت ہو، بل خشیت اللہ اور ڈر اور خوف اللہ کا، اس عبادت کو انجام دے اللہ کے خوف سے انجام دے اور بالکل پاک اور پاکیزہ نیت سے انجام دے. اگر پاک اور پاکیزہ نیت ہے تو یقیناً خدا اس کا اجر دے گا. سفینہ بہار میں محدث قمی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب جناب آدم جنت کی منزل سے اتر کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو جناب آدم جب آئے تو مخلوقات دنیا کو یہ حکم ہوا کہ ہر ایک جائے آدم کے پاس اور جا کر ان کو سلام کرے. ایک ایک کر کے گروہ آنے لگے اور آدم کو سلام کرنے لگے. قطن علاقہ ہے، قطن علاقے کے کچھ ہرن بھی جناب آدم کی خدمت میں پہنچے کہ خدا کا اتنا بڑا پیغمبر ہماری زمین پر آیا ہے، ذرا اس کا استقبال کیا جائے. نیت صادقہ کے ساتھ جب وہ پہنچے جناب آدم کے پاس پہنچے، جناب آدم کو سلام کیا، جناب آدم نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد ان کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، ان کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا اور ان کو رخصت کر دیا. جب یہ ہرن واپس اپنے دوسرے ہرن کے گروہ میں پہنچے تو ان کے جسم سے عجیب سی خوشبو اور مہک نکل رہی، اور یہی خوشبو اور مہک روایت میں یہی ہے کہ آگے چل کر یہ مشک بنی اور اس پورے ہرن کی نسل کے اندر یہی خوشبو جو ہے موجود ہے، اور ہر ہرن کے اندر، ہر وہ ہرن کے جو اس ہرن کی نسل میں سے ہے، اس کے اندر یہ مشک کا دانا جو ہے اس کی ناف کے اندر موجود رہتا. جب یہ واپس پہنچے تو دوسرے ہرن جو تھے ایک مرتبہ وہ چونک اٹھے کہ یہ اتنی خوشبو، یہ کون سا سینٹ لگایا ہے تم نے، بڑی خوشبو آ رہی، کہاں سے ملا تم کو، کس قیمت کا ملا، کس دام کا ملا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی. پوچھا کہ پھر تم نے کیا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اتنا مہک اٹھے تم؟ کہا کہ کوئی کام نہیں کیا، بس ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم آدم کی خدمت میں پہنچے اور آدم نے ہمارے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کے پھیرنے کے ساتھ ہی ہمارے جسم سے خوشبو نکلنے لگی. اب جب دوسرے ہرنوں نے یہ سنا تو انہوں نے سوچا کہ ہم کو بھی اب چلنا چاہیے، اس میں خدا بہت دیر سے موجود تھا لیکن کوئی اپنی جگہ سے ٹس کے مس نہیں ہو رہا. لیکن اب جب یہ دیکھا انہوں نے تو پورا کا پورا گروہ، ایک پورا جلوس روانہ ہوا اس جنگل سے جناب آدم کی طرف. جناب آدم کے پاس یہ جلوس، ہرن کا جلوس پہنچتا ہے. جب پہنچا جناب آدم کے پاس یہ جلوس، جناب آدم کو سلام کیا، جواب سلام ملا. جناب آدم نے سلام کا جواب دینے کے بعد عین ہی اسی طریقے سے ان کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرا اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے اور کچھ واپس آئے کہ ہمارے جسم کی کتنی خوشبو نکل رہی ہو. لیکن اب جنگل میں پہنچتے ہیں تو جس جانور کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو دور ہی سے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بڑے گھبرائے کہ یہ کیا بات ہے. دوڑے دوڑے پہنچے اسی پہلے والے جوڑے کے پاس ہرن کے، کہ بھائی ہم کو دیکھ کر جنگل کے جانور بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ تمہارے جسم سے ایسی بدبو نکل رہی ہے کہ ان جانوروں نے آج تک نہیں چونگی ہوئی. گھبرائے ایک لمحے کے لیے اور اس کے بعد کہا کہ بدبو آخر کیوں نکل رہی ہے؟ ہم نے تو وہی کام کیا جو تم نے کیا تھا. ہم بھی جناب آدم کے پاس گئے، ہم نے بھی سلام کیا، جناب آدم نے ہمارے بھی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا. انہوں نے کہا کہ چلنا چاہیے جناب آدم کے پاس اور پوچھنا چاہیے. جب پہنچے جناب آدم کے پاس اور پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ کیا بات ہے کہ جب آپ اس جوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ان کے جسم سے خوشبو نکلنے لگتی، اور جب آپ ہمارے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہمارے جسم سے بدبو نکلنے لگتی. کہا جناب آدم نے کہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جوڑا جو آیا تھا یہ صرف آدم کے سلام کے لیے آیا تھا، اس لیے خدا نے اسے یہ انعام دیا، اور تم لوگ جو آ رہے ہو تمہیں نہ خدا سے مطلب ہے نہ آدم سے مطلب ہے، تمہارا مقصد صرف اور صرف خوشبو کو پیدا کرنا تھا جس کا تمہیں یہ بدلہ ملا. تو وہ ہر وہ عبادت جس کے اندر خلوص نہ ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنی ہی بہتر ہو، لیکن اس سے بدتر کوئی عبادت نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے کہ تم یہ عبادت کر رہے ہو کہیں اس میں ریا نہ آ جائے، چھوڑو اس عبادت کو. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ ریا کے ذریعے سے مومن کو دھوکہ دے کر اس کی عبادت کو چھوڑوا دیتا ہے. اگر ریا آپ کی عبادت میں فرض کیجئے شامل ہو جا رہا، بہت طویل گفتگو ہے جس کو دو جملوں میں سمیٹنا ہے، کہ اگر ریا آپ کی عبادت میں شامل ہو رہا ہے تو آپ عبادت کو نہ چھوڑیے بلکہ ریا کو چھوڑیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت کو چھوڑ دیتا ہے کہ ایسی خالص اور پاک اور پاکیزہ عبادت تو ممکن نہیں. خیر اس پر گفتگو بعد میں ہوگی, لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ریا کو کم کرنے کی کوشش کیجیے, عبادت کو کم نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو ایک جملہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کر گیا تھا کہ محرم کے مہینے میں چھوٹے ذاکر کو سننا چاہیے, بڑے ذاکر کو نہیں سننا چاہیے. بڑے ذاکر کو سننا جو ہے وہ خلاف اخلاص ہے. مقصد وہاں پر صرف یہ تھا کہ اگر آپ بڑے ذاکر کو اس لیے سننے جا رہے ہیں کہ اس کا نام بڑا ہے یا اس کے یہاں زیادہ نعرے لگتے ہیں یا اس کے یہاں مجمع زیادہ ہوتا, یہ مخالف اخلاص ہے. لیکن اگر یہ ارادہ ہے کہ فلاں کے یہاں میٹر زیادہ ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں, فلاں کے یہاں ایسی باتیں ہیں جو ہماری معلومات میں اضافہ کریں گے اس لیے ہم جا رہے ہیں, فلاں کا انداز بیان زیادہ بہتر ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں, فلاں ذاکر یا فلاں شخص ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں, یا فلاں آدمی کے سمجھانے کا طریقہ ہماری عقل کے مطابق ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں. تو یہ مخالف اخلاص نہیں بلکہ تو عین اخلاص ہے. یہی تو اخلاص کی جڑ ہے, یہی تو اخلاص کی بنیاد ہے کہ انسان جائے تو اس ارادے سے جائے کہ میں کچھ سننے, کچھ سمجھنے اور کچھ عمل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں. اگر آپ اس نیت سے کسی بڑے ذاکر کی ابھی جاتے ہیں تو یہ عین اخلاص ہے, اور اگر آپ اسی نیت سے کسی چھوٹے ذاکر کو فرض کیجیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یہ بھی عین اخلاص ہے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ جس طریقے سے حکم آتا ہے کہ اگر تم نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہو تو نماز باطل ہے, لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی عبادت بہتر ہے, عبادت بن جاتی ہے. پہلا مقام, اگر آپ پر یہ الزام لگ جائے کہ آپ تاریخ صلات ہیں, آپ پر یہ الزام لگ جائے کہ آپ صدقہ خیرات نہیں کرتے یا خمس و زکات نہیں نکالتے, اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے لیے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں. اس وقت یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ روزہ رکھیں, صرف اس لیے کہ یہ تہمت, یہ الزام آپ کے اوپر سے برطرف ہو جائے. اور دوسرا مقام کہ اگر فرض کیجیے آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسکین یہاں آیا, کوئی شخص اس کو نہیں دے رہا, آپ صرف اس ارادے سے دیتے ہیں کہ میں دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد وہ بھی یہ کام کرے, تو یہ بھی عین اخلاص ہے. یہ دو مقام ایسے ہیں, ایک لوگوں کو ابھارنا, ترغیب دلانا, شوق دلانا, اور دوسرا اپنے اوپر سے تہمت اور الزام کو ہٹانا, کہ جہاں پر اللہ کی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جا سکتی ہے. اور تیسرا مقام یہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے دینی فائدے کے لیے اگر کوئی کام ایسا کرتے ہیں, جیسے مثلاً یہی مجلس کا مسئلہ ہے, تو یہ عین اخلاص ہے اور اس کے اندر اخلاص کے مخالف کوئی بات موجود نہیں ہے. تو وہ جو غلط فہمی تھی غالباً وہ دور ہو گئی ہوگی, اور 71ویں یا 72ویں تقریر میں جب ہمارا موضوع یہی اخلاص کی گفتگو اپنے پورے لوازمات کے ساتھ آئے گی, اور اس وقت حقیقت ظاہر ہوگی کہ اخلاص کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے, کس طریقے سے ختم ہوا جاتا ہوتا ہے, اس وقت اس موضوع پر زیادہ سیر حاصل گفتگو کی جا سکے گی. کما علینا ان بل بنا ہاں, یہ وقت کم تھا, باقی زیادہ تھی, تم بھی آج بھی بڑے خوش ہو گئے, واقعات ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. ریاکاری کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر عبادت پوشیدہ طریقے سے کریں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز وغیرہ ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو جماعت میں تو آپ ریاکاری نہیں کر سکیں, آپ کیا کریں گے, آپ ہزاروں آدمی پڑھیں جماعت کے اندر, تو ہر ایک ہی آدمی اپنے اوپر فخر کر رہا ہے. یہ دو طریقے ہیں. اگر ایسا کام ہے کہ جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے, مطلب لگا آخر سن چاہیے کہ آپ جماعت کے ساتھ دیں, اس کو آپ چھپ کر دیجیے, دوسرے کٹھائی میں دیجیے, ایسا خیال نہیں پیدا نہ ہوگا. دوسری چیز یہی ہے کہ نماز ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور تیسری چیز جو بیان کر دیں کہ گھنٹہ بھی نہیں بجا ہے, یہ ریاکاری کے خلاف نہیں ہے. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر آدمی میری نماز کو نہیں دیں, اور آپ خود اپنے خیال کو دبانا چاہ رہے ہیں, آپ کو خود اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب خیال ہے, اس کو نہیں پیدا ہونا چاہیے, تب ریاکاری ختم ہوگی. تو ہوتا ہے تو ہوتا ہے